بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایا سرف سے حسن زن اور موجودہ بزرگوں کی خوشنودی سے انابت اور دعاؤں میں تضرع پیدا ہوتا ہے. جو جا چکے ان کے بارے میں ہمیشہ دل میں عقیدت اور ان کے بارے میں ہمیشہ حسن زن, اور جو موجودہ بزرگ ہیں ان سے انابت اور ان کی خوشنودی سے دعاؤں میں تضرع پیدا ہوتا ہے. ابھی لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ جو اللہ والے دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دل میں حسن زن, اور جو موجود ہیں ان سے خوشنودی سے کا تعلق, احترام کا تعلق, اس سے کیا ہوتا ہے, طبیعت میں انابت پیدا ہوتی ہے, اللہ کی طرف رجوع پیدا ہوتا ہے, اور دعاؤں میں تضرع پیدا ہوتا ہے. آج طلباء میں تضرع نہیں بلکہ دعائیں نہیں ہیں. دعا میں تضرع, یہ دل کی صفائی اور اچھائی کی علامت ہوتی ہے. وہ بالکل نہیں ہے. اب دل سخت ہے, یا تو مانگنا ہی دل ہی نہیں کرتا. اگر مانگتے بھی تو ایک رسمن سا, ایک رسمی سا ہوتا ہے. فرمایا سلف سے حسن زن اور موجودہ بزرگوں کی خوشنودی سے انابت اور دعاؤں میں تضرع پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے جو لوگ اکابر سے اور اسلاف سے بدگمان ہوتے ہیں, بدگمان ہوتے ہیں, ان کے اندر حقیقت میں عجب ہوتا ہے, تعلی ہوتی ہے ان کے اندر, اور آگے جا کر ڈر ہوتا ہے, ڈر لگتا ہے وہ کسی گمراہی کے پیشوا نہ بن جائے. اور ان کے ہاں جو موجودہ بزرگ ہوتے ہیں ان سے بھی خوشنودی کا اور احترام کا تعلق نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, بلکہ ہر وقت ایک منفی سوچ کے ساتھ ان کی رائے ہوتی ہے, منفی سوچ. تو آپ ایسے لوگوں کی زندگی میں دیکھیں گے نہ تو ان کی زندگی میں انابت ہوتی ہے اور نہ ہی ان کی دعاؤں میں تضرع ہوتا ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, ان کے نہ تکبر ہوتا ہے بس اوقات ان سے ہاتھ اٹھتے بھی نہیں. تضرع تو دور کی بات ہے, ہاتھ بھی نہیں اٹھتے مانگنے کے لیے. فرمایا سلف سے حسن زن اور موجودہ بزرگوں کی خوشنودی سے انابت اور دعاؤں میں تضرع پیدا ہوتا ہے اور برکت ہوتی ہے. اب یہ برکت تو کوئی سمجھتا ہی نہیں نا, اس مادی دنیا میں برکت ہو کے کیا سمجھے, یہاں تو بس دو سے تین, تین سے چار چیزیں اس سے سمجھتے ہیں, برکت کیا سمجھے. یہ تو آدمی برکت والوں کی زندگیاں پڑھے اور ان کی کہیں صحبت مل جائے تو سمجھ میں آئے کہ یار یہ تو برکت ہی ہے, ورنہ تو ظاہری نقشے کے لحاظ سے تو سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے ہوتا ہے. ظاہری نقشے کے لحاظ سے تو سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے بعض لوگ جو بالکل مادیت جن پہ سوار ہوتی ہے نا, انہیں روحانیت کی زندگی سمجھ میں نہیں آتی. وہ کہتے یار یہ ایسی بات ہے, ایسی بات ہے, یہ کیسے ہوتا ہے. ان کو بولو اللہ نے کیا, کہا ٹھیک ہے اللہ نے کیا, لیکن یہ ہوئے کیسے. وہ کیسے نہیں سمجھ میں آتی ان کو، بالکل نہیں آتی، کیونکہ وہ ہر چیز اسباب و وسائل کے تحت دیکھتے ہیں. باقی اللہ کی قدرت، اللہ کا نظام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعاؤں میں آپ کیا ملے گی؟ برکت ملے گی، برکت، کثرت نہیں، برکت. کثرت تو بس وقت آدمی کو خوار کر دیتی ہے، اور برکت آدمی کی زندگی میں راحت اور باثمر اور با نتیجہ ہوتی ہے، نتیجہ لے کے آتی ہے، پھل لے کے آتی ہے، میٹھا لے کے آتی ہے. کثرت تو بس وقت خواری لے کے آتی ہے، اور برکت مٹھاس لے کے آتی ہے، پھل لے کے آتی ہے، ثمرہ لے کے آتی ہے، نتیجہ لے کے آتی ہے. اس لیے طلباء اگر اپنے اندر صفات پیدا کریں گے تو کیا ہوگا؟ ان کی زندگی مبارک ہو جائے گی، ان کے علم میں برکت ہو جائے گی. علم میں برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اس علم سے خود انہیں بہت نفع ہوگا، اور اس علم سے مخلوق خدا کو اس سے بہت نفع ہوگا. مانا ایک آدمی کتاب لکھتا ہے، ساری زندگی اس کتاب سے لکھتا ہے، پڑھتا کوئی بھی نہیں ہے، پڑھتا کوئی بھی نہیں، فائدہ کسی کو نہیں ہوتا. تو برکت، اس علم میں برکت، یعنی خود اس کی ذات کو اس سے بڑا فائدہ ہوا، اور مخلوق خدا کو اس کے علم سے بڑا فائدہ ہوا. برکت والا علم ہے اس کے پاس، اور یہ پیدا ہوتا ہے صفات سے. یہ چیزیں کہ اکابر سے حسن ظن اور موجودہ بزرگوں سے خوشنودی کا تعلق، احترام کا تعلق، ادب کا تعلق، اس سے برکت ہوتی ہے، اس سے آپ کے علم میں برکت ہوگی. اگر آج کا طالب علم یہی کر لے نا کہ اپنے اساتذہ کا بس ادب کر لے، تب بھی اس کو بہت کچھ مل جائے گا، تب بھی بہت کچھ مل جائے. اور ہمیشہ اپنی زندگی جو ہے نا مثبت انداز سے رکھو، جہاں آیا ہو نا، نظر، سوچ، کانے، سب مثبت رکھو. ہاں، اپنی ذات کے بارے میں منفی رکھو. مثبت نظر رکھو، مثبت سماعت رکھو، مثبت سوچ رکھو. ہاں، اپنی ذات کے بارے میں منفی رکھو، ورنہ اگر خدا نہ خواستہ دوسروں کے لیے منفی رکھو گے ماحول میں، تو ہمیشہ تم وہاں گھومتے رہو گے، تنگ ہو جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے، تمہاری سوچ منفی بن جائے گی، نشکری پیدا ہوگی، اور ایک وقت آ گیا تم وہاں خیر کے ماحول سے محروم ہو جاؤ گے. اور ایک یہ کہ سب کے بارے میں تو مثبت ہے، لیکن اپنے بارے میں فکر مند ہے کہ میں کیسے اور بہتر ہو سکتا ہوں، میں اور کیسے بہتر ہو سکتا ہوں، میں اور کیسے اچھا ہو سکتا ہوں، میرے اندر یہ کمزوریاں کیسے ختم ہو سکتی ہیں. میں اپنے بارے میں تو بہت مثبت سوچ رکھتا ہوں، اور بارے سارے رب دنیا کے لیے منفی سوچ رکھتا ہوں. یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے. مثبت سوچ رکھو جہاں رہو، اجتماعی ماحول میں کامیاب زندگی کے لیے مثبت سوچ کا ہونا ضروری ہے. اگر گھر میں آپ منفی سوچ رکھیں گے تو گھر خراب ہو جائے گا، لیکن گھر خراب ہو جائے گا. اجتماعی ماحول میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھو، اپنے بارے میں منفی رکھو، اپنی کمیوں پہ نظر ہو، اپنی کمزوریوں پہ نظر ہو، اپنی خامیوں پہ نظر ہو، یہ ترقی کرے گا، یہ آگے بڑھے گا. فرمایا سلف سے حسن ظن اور موجودہ بزرگوں کی خوشنودی سے انابت اور دعاؤں میں تضرع پیدا ہوتا ہے اور برکت ہوتی ہے. اس کے برخلاف ان سے سوء ظن اور ان کے عدم احترام سے پوری زندگی پر اثر پڑتا ہے. نہ تزکیہ قلب کی توفیق ہوتی ہے, نہ انابت اور اخبات حاصل ہوتا ہے, نہ دعاؤں میں ابتہال اور تضرع پیدا ہوتا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ برکت پوری طرح ختم ہو جاتی ہے. کتنا نقصان, کسی چیز میں برکت نہیں رہتی. بہت ڈرنے کی بات ہے, کبھی تو ایمان سلب ہو جاتا ہے, کبھی تو ایمان سلب ہو جاتا. بزرگوں کی بے احترامی اور گستاخی کا وبال, اس کا وبال ہوتا ہے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ موجودہ بنگلہ دیش کے اس علاقے میں جاتے تھے رمضان گزارنے کے لیے. ہمارے والد صاحب بھی گئے, ہم 15-16 سال کے تھے, والد صاحب کے ساتھ ہو گئے. یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان کی تاریخ زوروں پر تھی, اس کے مخالف علماء کی توہین بھی کی جاتی تھی اور بے بیگانہ ان کی پگڑی بھی اچھالی جاتی تھی. ایک شخص نے مدنی کی ٹوپی جو وہاں کبھی کہیں رکھی ہوئی تھی لی اور پاؤں سے اس کو روندا, ٹوپی لی اور پاؤں سے اس کو روندا. دوسری طرف ایک قریبی تالاب میں کود کر اس نے خودکشی کی اور حرام موت مر. بے ادبی, بے احترامی, گھروں کا فوراً ایسی خطرناک سزا آتی ہے کہ ایمان سلب ہو جاتا. ایمان سلب. فرمایا بعض لوگوں کا چلنا کام یہی ہوتا ہے کہ سلف کے کارناموں پر پانی کیسے پھیرے. بعض لوگوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ اسلاف کا تذکرہ اتنا منفی کرتے ہیں کہ نئی نسل اپنے اکابر کے بارے میں, اسلاف کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں, میں نے عرض کیا یہ سلب ایمان کی بنیاد ہے, ایمان سلب ہو جاتا ہے. ایمان سلب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. بس فتنے کا دور ہے, فتنوں کا دور ہے, ٹھیک ہے. آدمی فیس بک پہ ہر چیز دیکھ رہا ہوتا ہے, واٹس ایپ پہ ہر چیز دیکھ رہا ہوتا ہے, بغیر سوچے سمجھے, ٹھیک ہے نا, دیکھ بھی رہا ہوتا ہے, سن بھی رہا ہوتا ہے, پڑھ بھی رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے زہریلے اثرات دماغ پہ پڑتے ہیں, سوچ اور فکر پہ پڑتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ صحبت ایک اہم کام ہے, خاص طور پہ اگر گھڑا کچا ہو اور اسے اندر پانی ڈال دیا جائے, یعنی پانی کی صحبت مل جائے, تو کیا ہوتا ہے, سوراخ ہو جاتا ہے, اس گھڑے میں سوراخ ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ آج کے طلبا تو ذہنیت ہوتی نہیں, پختگی ہوتی نہیں, سوچ اور فکر میں مضبوط عقیدت کے ساتھ صحبت ملتی نہیں. جب ان کی اپنی سوچ اور فکر کمزور ہوتی ہے اور ان کی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں سنتے ہیں, تو کڑے کچے گھڑے کی طرح, کچی مٹی کی طرح, اس غلط صحبت سے ان کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے. وہ اپنے اسلاف سے بدگمان ہو جاتے ہیں, اپنے اکابر سے بدگمان ہونے لگتے ہیں, موجودہ بزرگوں کے بارے میں بے ادب ہو جاتے ہیں. بڑا نقصان ہوتا ہے. کیونکہ انہیں مضبوط عقیدت اور محبت اور عقیدت کا صحبت تو ملی نہیں ہوتی, کن کے اندر پختگی ہے. اور یہ چلتے پھرتی آوازیں ہوتی ہیں اور تحریریں ہوتی ہیں اور کانوں میں پڑتی ہیں, اس سے آدمی دماغ خراب ہو جاتا ہے. تو برکت سے کام بنے گا, اور برکت تو ان صفات سے آتے ہیں. ہاں, ان صفات سے ادب, احترام, اسلاف کی عظمت, عقیدت, حسن ظن, اس سے آتا. کام کریں, بچی کو وہ آج جلد عین کے ساتھ, جی جتنا جلدی ہو جائے ہم رخصت کرا کے. وعلیکم السلام. بچپن میں حضرت کو کس قسم کے مطالعے سے دلچسپی رہتی تھی؟ فرمایا, پہلے تاریخ, ادب, معلومات, پھر سیرت, سوانح, معارف, حقائق, بزرگوں کے ملفوظات, مکتوبات. ملفوظات میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی فوائد الفوائد بڑی اہم ہے. بچپن میں واقعات, حکایات جو صحت مند ہو, ٹھیک ہے نا, اور ایسی اکابر کے ملفوظات, اکابر کے سوانح, صحابہ کی زندگی, پھر سیرت, ٹھیک ہے, یہ کتابیں مطالعے میں رکھنی چاہیے. یہ کتابیں مطالعے میں رکھنی چاہیے. مصنف کی نظریات اور خیالات, حتیٰ کہ اس کی نیت کا بھی پڑھنے والے پہ اثر ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کیا ہوا, کسی نے بھی لکھی ہو, ٹھیک ہے, کسی نے بھی لکھی ہو, ہم تو بڑے سمجھدار ہیں, صحیح نتیجہ نکال لیں گے, ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہوتا. پہلی بات تو پختگی ہے ہی نہیں اب, نہ سوچ میں, نہ فکر میں, نہ نظریات میں, ٹھیک ہے نا. اور ویسے بھی, ٹھیک ہے نا, قاری پر مصنف کی زندگی کا اثر ہوتا ہے. اس کا جذبہ, اس کے نظریہ, اس کی نیت, ان سب چیزوں کا قاری پہ اثر ہوتا ہے. اس لیے نیک لوگوں کی کتابیں پڑھنی چاہیے, خاص طور پہ خارجی کتابیں. حتی الامکان کسی بھی موضوع پر پہلے دیکھا جائے کہ اس میں سب سے بہتر نیک مصنف کون ہے, پہلی ترجیح وہی ہو. اگر آپ نے اردو ادب ہی پڑھنا ہے تو آپ یہ دیکھیں, اردو ادب میں اچھے لوگوں میں کون اچھے لوگ ہیں. تاریخ ہی پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں سب سے اچھے لوگوں میں کون لوگ ہیں, تو بہتر سے بہتر آدمی, اس لیے کہ اس کے اثرات پڑتے. ہمیں پڑھنے والے پر کس کا اثر زیادہ پڑتا ہے, مصنف کی نظریات کا یا کتاب کا؟ اس سوال کے جواب میں فرمایا, پہلے آدمی کو غور کرنا چاہیے کس کی کتاب پڑھ رہا ہے, اس لیے کہ مصنف کا اثر قاری پر براہ راست پڑتا ہے, یعنی کتاب سے زیادہ مصنف کا اثر پڑتا ہے. کتاب میں تو بات صحیح ہے, مصنف غلط ہے, اب کتاب کا اثر نہیں پڑے گا پہلے پہلے اثر کسی کا پڑے گا مصنف. اس کی مثال عام سی ہے, اگر بے دین آدمی ہو اور وہ قرآن کا ترجمہ پڑھاتا رہے آہستہ آہستہ آپ کیا بن جائیں گے؟ کتاب تو صحیح. تو استاد کا اثر پڑتا ہے, لکھنے والے کا اثر پڑتا ہے. کس کی کتاب پڑھ رہا ہے اور پھر مصنف کا اثر قاری پر براہ راست پڑتا ہے, اس کی نظریات اور خیالات اس میں منتقل ہوتے ہیں. اگرچہ اس کتاب میں وہ بات پوری طور پر واضح نہ ہو, اگر مصنف کی نیت اچھی ہے, اخلاص ہے, تو اس کا اثر بھی قاری بھی پڑتا ہے, پڑھنے والے بھی پڑتا ہے. جتنا مخلص مصنف ہوگا ٹھیک ہے نا, اس کے اثرات ہوں. اب دو لوگوں نے تفسیر لکھی ہوئی ٹھیک ہے, اب بغیر تفسیر تو غلط نہیں ہے ٹھیک ہے نا, لیکن ظاہر ہے کون کس جذبے کے ساتھ لکھ رہا ہے اس کا قاری پہ اثر پڑے. دیکھو بھائی, ادب اور احترام کے بغیر محض زیانت کبھی گمراہی اور بربادی کا باعث ہوتی ہے. ادب اور احترام کے بغیر محض زیانت کبھی گمراہی اور بربادی کا باعث ہوتی ہے. ایک مرتبہ مدرسے میں اسٹرائک ہو گئی, ہڑتال, کھانا نہیں کھائیں گے. اس میں ایک انتہائی ذہین طالب علم نے حصہ لیا. لیڈر تو وہی ہوتا ہے نا جو ذہین ہوتا ہے, سب کو لے کے چل رہا ہوتا ہے وہ, اس کے لیے جماعت بنانا آسان ہو جاتے. بلکہ اس نے قیادت کی. اس وقت سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ناظم تعلیمات تھے. اچھا, برائی آتی سب سے پہلے ناظم تعلیمات پر ہی ہے, کیونکہ اعلان وہ لگاتے ہیں, ان کے دفتر سے آرڈر جاری ہوتا ہے. لیکن حضرت تھے, اس طالب علم نے سید صاحب کے بارے میں کہا ان کا دماغ خراب ہو گیا, ذہین تھا. استاد کے بارے میں یہ کہہ دیا. تو اس کے نتیجے یہ ہوا کہ اس طالب علم کا دماغ خراب ہو گیا اور پاگل ہو گیا, اور اس کی حالت یہاں تک پہنچی کہ اس کے گھر والوں نے اس کو رسیوں سے باندھ دیا. جب اس کو دیکھنے گیا تو رسیوں میں بندھا ہوا دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر سید صاحب کی دعا سے اچھا ہوا. اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا, ذہین طلباء ایسے معاملات میں پیش پیش ہوتے ہیں. ذہین طلباء ایسے معاملات میں پیش پیش ہوتے ہیں. ماں ذہانت کچھ کام نہیں دیتی جب تک کہ اس کے ساتھ ادب اور احترام نہ ہو. ہزاروں ذہین ضائع ہو گئے, اور زیادہ ذہانت کبھی گمراہی کا سبب بنتی ہے بلکہ مضل ہوتی ہے. تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ جتنے فرقے والا اسلام میں پیدا ہوئے اور غبی لوگ اس کے امام نہیں تھے, ذہین لوگ اس کے امام تھے. جتنے بھی فرقے والا گمراہ فرقے پیدا ہوئے اس کے جو پیشوا تھے وہ غبی لوگ نہیں تھے, سمجھتے نہیں ہو, بڑے ذہین لوگ. ظاہری بات ہے گمراہی پہ تفصیل لکھ دینا اور گمراہی پہ ایک فرقہ کھڑا کر دینا, اور گمراہی پر ایک پوری گمراہی کی عمارت کھڑی کر دینا تو ظاہر بات ہے ذہین تو تھا. جتنے فرق زاللہ اسلام میں پیدا ہوئی ہے ان کے بانی اثر انتہائی ذہین تھے, مگر لگتا ہے کہ جوانی میں ان سے کوئی ایسی غلطی ہوئی تھی جس کی ان کو یہ سزا ملی. اللہ اکبر, جوانی میں کوئی ایسی بے ادبی ہوئی اور ایسی گستاخی کر بیٹھے جس کی سزا ملی. تو کتاب و سنت کی عظمت, شریعت کا احترام, اساتذہ اور بزرگوں کا ادب, یہ سب سے مقدم ہے. اس کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا, اس کے بغیر کچھ حاصل نہیں. صفات زیادہ ہوں, ٹھیک ہے نا, صفات زیادہ ہوں, اور اگر محنت میں کچھ کمی بھی رہ گئی تو انشاءاللہ پھر بھی بہت قیمتی بن جائے گا. ذہانت اور حافظے میں کچھ کمی بھی رہ گئی کوئی بات نہیں, صفات ہو, اللہ والا ہو, نیک ہو, بادب ہو, کام بن جائے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا الله نستغفرك ونتوب اليك.